آیا با شما عهد نکردم ای فرزندان آدم که شیطان را نپرستید که او برای شما دشمن آشکاری است؟
تیسری قسط خفیہ فرقے قدیم مصر سے لے کر فری میسنری تک پہلا حصہ قدیم تہذیبوں میں خداؤں سے رابطے جادوگرانہ شفا بخشی پیشین گوئی کرنا اور حتیٰ طبابت کرنا کاہنوں کے ذمے تھا اور انہیں عوام و حکومت کے درمیان کافی اہمیت حاصل تھی، اس حد تک کہ بعض اوقات مختلف اقوام دشمن قبیلے کو نقصان پہنچانے کی غرض سے قبیلے کے کاہن اعظم کو اغوا کر لیا کرتے تھے۔ میرچا الیادہ کی کتاب شیمنزم کے مطابق کاہن کے عہدے تک پہنچنا اور اس کے درجے طے کرنا بہت سخت اور اس کے لیے طاقت فرسا امتحانات سے گزرنا پڑتا تھا، کیونکہ کاہنین اپنے خفیہ نظام میں کسی کو بھی آسانی سے داخل ہونے نہیں دیتے تھے۔ کاہن اعلیٰ کے انتخاب کے لیے خطرناک اور جان لیوا آزمائشیں مقرر تھیں، اور کسی بھی شخص کو پاس ہونے کے لیے موت یا کامیابی میں کسی ایک کے انتخاب پر مجبور ہونا پڑتا تھا۔ یہ آزمائشیں گویا تقدیر کے لکھے امتحان تھے، جس کے دوران انسان مر جایا کرتے تھے، مگر یہ کہ خداؤں نے اسے چن لیا ہو اور اس کی شائستگی تقدیر کی وجہ سے اسے کاہن اعظم کی حیثیت سے موت سے نجات دلائی ہو۔ کاہنوں کی کوشش تھی کہ وہ خدا کو بہت ہی خفیہ معاملے اور عوام کی دسترس سے دور ظاہر کرتے رہیں، یہاں تک کہ خدا کے ناموں کو خفیہ رکھا جاتا تھا۔ اوزیرس، اس اور ان کا بیٹا ہورس تاریخ کے قدیم خفیہ فرقوں میں سب سے زیادہ رائج اساطیر شمار ہوتے تھے۔
مصری اساطیر ہمارے سامنے ایسے خداؤں کو پیش کرتے ہیں کہ جن میں اوزیرس سب سے اہم ہے۔
اوزیرس زمین کے خدا گد اور آسمان کے خدا نت کا بیٹا تھا، اور اس کی شادی اپنی بہن آئزس سے ہوئی تھی۔
اس کی اپنے بھائی اوزیرس سے شادی ہوئی۔ قدیم مصر میں اور یونان میں اس طرح کی شادیوں کا رواج تھا۔ اس شادی کا نتیجہ آج ہمارے سامنے ہے کہ بعد میں ہوروس دنیا میں آیا، لیکن خداؤں کے درمیان کشمکش پہلے سے چلی آ رہی ہے۔ اوزیرس کا ایک بھائی تھا جس کا نام تھا سیت،
کہ سیت
اوزیرس کا بھائی ست اس سے بہت زیادہ حسد کیا کرتا تھا، وہ اسے قتل کر دیتا ہے اور اس کے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے مصر کے مختلف مقامات پر پھینک دیتا ہے۔ جب اس کی بہن اور اوزیرس کی بیوی آئزس پر واضح ہو جاتا ہے کہ اوزیرس کو ست نے مارا ہے، تو اس کے اعضائے بدن تلاش کرنے نکل کھڑی ہوتی ہے تاکہ جادو اور سحر کے ذریعے سے خود کو اس سے حاملہ کر سکے۔
با جادوگری و سحر بتونه از او آبستن بشه،
کیونکہ وہ خود خدا تھی اور گوڈیس تھی جو بانی حیات تھی، لہذا وہ تھوڑے عرصے میں ان ٹکڑوں کو ایک دوسرے سے دوبارہ جوڑنے میں کامیاب ہو جاتی ہے۔
وہ جادو کے ذریعے اسے زندہ کرتی ہے اور اس سے حاملہ ہو کر ہوروس کو دنیا میں لاتی ہے۔
اب ایزیس اس معاملے کو سچ سے پوشیدہ رکھنے کے لیے، جو مصر کا حکمراں بن گیا ہے، ہوروس کو دریائے نیل کے کنارے واقع گھنے جنگلات میں چھپا کر رکھتی ہے، یہاں تک کہ ہوروس آخر کار جوان ہو جاتا ہے اور اپنے باپ کا انتقام لینے کے لیے نکل پڑتا ہے۔ وہ کیا کرتا ہے؟ آخر کار ست کو مار ڈالتا ہے اور شکست دے دیتا ہے اور خود مصر کا خدا اور مصر کا حکمراں بن جاتا ہے۔ اب ایک طرف آپ کے سامنے ایزورس جو موت اور زندگی کے درمیان والی حالت میں ہے، کیونکہ وہ مر چکا ہے، لیکن ایزس اسے زندہ رکھے ہوئے ہیں۔ اب اس معاملے کو حل کرنے کے لیے وہ کیا کرتی ہے کہ وہ مصر کی بادشاہت اور حکمرانی ہوروس کے حوالے کر دیتی ہے اور خود بن جاتی ہے اموات اور مردوں کی دنیا کی حکمران۔
ان کا پہلا خدا را تھا، جسے غالباً انسانی جسم اور شاہین کے سر والی شکل میں پیش کرتے تھے، البتہ سورج کی ایک پلیٹ بھی اس کے سر پر لگائی جاتی تھی۔ بعد میں انہیں ایک ایسے خدا پر عقیدہ ہو گیا جو اپنی ذات اور جوہر میں ایک تھا، لیکن ظاہری شکل و صورت میں تین خداؤں کی شکل میں جلوہ نما ہوا ہے۔
مصریوں کے تین خدا اوزیرس، آئزس اور ہورس دراصل مصری خداؤں کی تثلیث مکمل کرتے ہیں،
یعنی پدر، یعنی باپ، بیٹا اور ماں۔ یہی وہ مقام ہے جہاں ہم تثلیث تک پہنچے ہیں۔ بہرحال مصری وہ پہلی قوم ہے جس کا تثلیث پر عقیدہ تھا۔ یہ تثلیث البتہ مختلف شہروں میں مختلف تھی، البتہ تثلیث کی یہ شکل عیسائیوں کی تثلیث سے مختلف ہے کہ جس میں باپ، بیٹا اور روح القدس ہیں، جبکہ مصریوں میں باپ، بیٹا اور ماں ہیں۔
پولس مقدس جو پہلے مصر کے اسکندرانی مدرسے میں تھا، تثلیث کے نظریے کو مصریوں سے لے کر مغرب منتقل کرتا ہے، اور یونانی زبان میں جب پہلی انجیل لکھی جاتی ہے تو خود پولس مقدس تثلیث کے نظریے کو عیسائیت میں داخل کر دیتا ہے۔
البتہ عیسائیت میں یہ تثلیث دوسری شکل میں داخل ہوئی اور اس میں ماں کو نکال دیا گیا۔
لہذا ہمارے سامنے عیسائی تثلیث کے جو سگانہ اقلوم ہیں، باپ، بیٹا اور روح القدس وغیرہ، ان سگانہ اقلوم کی جڑیں دراصل سرائبس، ہوروس اور ایزس کے سگانہ اقلوم سے ہی ماخوذ ہیں۔ جس وقت مسیحیت کی اولین چنگاریاں اٹھتی ہیں اور عیسائیت کی تبلیغ شروع ہوتی ہے، تو ہم دیکھتے ہیں کہ یہ روم کی سلطنت ہی تھی جو مصر میں حکومت کا آغاز کرتی ہے اور مصر اس کی قلمرو میں شامل تھا۔ اسے مصر کی پوری صورتحال کا، جسے ہم مصریوں کے عقائد اور ثقافتی روایات کہتے ہیں، علم ہے۔ ہمارا خیال تو یہی ہے کہ عیسائیت میں جو تثلیث ہے وہ مصری خداؤں کی داستانوں سے ماخوذ ہے، جنہیں مصر کے عوام میں کافی اہمیت حاصل تھی۔
ماں کی آغوش میں بیٹے کا مجسمہ دراصل مصریوں سے تعلق رکھتا ہے، جو بعد میں دنیا کے دیگر علاقوں میں پہنچ گیا۔
مصر کے کاہنوں نے ان اسرار آمیز علوم کو بعض تحریروں سے حاصل کیا تھا، اگرچہ رمزیہ تحریریں انسانوں کی لکھی ہوئی تھیں، لیکن ایک افسانوی خدا ہرمس تھریس میجسٹس سے منسوب تھیں۔ در حقیقت وہ ایک افسانوی استاد تھا جو غیبی مکاتب کے ماننے والوں کو تربیت دیا کرتا تھا اور انسانوں کو شہر سازی کا فن سکھایا کرتا تھا۔
اس کا نام ہرمس تریز میسنجرز تھا اور ہرمس کے معنی تین گنا بڑے کے ہوتے ہیں۔ اس نے ایک کتاب لکھی تھی جس کا نام پائمندر تھا، جو شاید ہم کہہ سکتے ہیں کہ انجیل کی طرح غیبی اور قدیم قوانین پر مشتمل کتاب۔
ہرمس تریز میسنجرز کیمیا کے فلسفے کا ماہر اور یونانی خداؤں میں سے ایک تھا، جو انسانوں کو حادث یعنی فروردین کی دنیا میں لے جاتا تھا۔ یونانیوں اور مصر کے درمیان مسلسل آمد و رفت مصریوں کے مذہب اور یونانیوں کے فلسفے کے امتزاج کا سبب بنی، اور اسی امتزاج کے نتیجے میں ان کے خداؤں میں مشابہت پیدا ہونے لگی، اور مصر کے خدائی آئین کے کاتب تہوت اور یونان کے خدا ہرمس کے درمیان امتزاج پیدا ہو گیا۔
آئین مصر با ہرمس خدای یونانی با ہم تلفیق شدن۔
مختلف قوموں کی اساطیری تاریخ میں ہرمس کے مختلف نام ہیں، لیکن ان کا کردار تقریباً ایک ہے۔ ہرمس کو یہودیوں کی کتاب قلقت میں ایناک کہا گیا ہے، وہ ایناک جس کا ذکر انجیل میں ہے، بعد میں یونان کے غیبی فلسفیوں کے عقیدے میں شامل ہو گیا، اور انہوں نے اسے انتہائی کفر آلود اور ذہین خداؤں کے ملاپ سے بننے والے نئے خدا کی شکل میں پیش کیا۔ تاریخ دانوں کے بخور ایناک کو روم میں مریخ اور یونان میں ہرمس کے نام سے شہرت حاصل ہوئی۔ مصر کے لوگ اسے تات کے نام سے پہچانتے تھے۔ ہرمس ایک استاد اور اٹلانٹس کا بادشاہ تھا۔ اٹلانٹس ایک ایسا ملک ہے جسے بعض لوگ دیومالائی افسانوی مملکت قرار دیتے ہیں، جبکہ بعض اسے ایک حقیقی ملک بھی سمجھتے ہیں جو طوفان نوح کے دوران تباہ ہو گیا تھا۔ زیادہ تر خفیہ فرقوں میں اس ملک کا بہت چرچا کیا جاتا ہے۔ خفیہ فرقے رزک راس ہا کے ایک رکن فرانسس بیکن کا عقیدہ تھا کہ بر اعظم امریکہ کا علاقہ دراصل اٹلانٹس سلطنت کا اصل مقام تھا۔ ہرمس کے اختراعات میں ایک کیمیاگری کا فن بھی تھا۔ خفیہ فرقوں کے نظریات کے مطابق ہرمس نے کیمیاگری اور انسان اور انسانی سرشت کی پہچان کے لیے ضروری علم قدیم خداؤں سے حاصل اور انسانوں کو سکھایا تھا۔ اس سے منسوب تعلیمات میں سے ایک جو آج کل بھی رائج ہے اس نقطے کو بیان کرتی ہے کہ جو کچھ اوپر ہے وہی نیچے بھی ہے۔
ہرمس ازم یہ ہے کہ جو کچھ دنیائے سفلا میں ہے وہ دنیائے اعلیٰ میں بھی ہے، اور انسان جو جہان صغیر ہے اس میں دنیا کے تمام عناصر موجود ہیں۔
ہرمس تھریز میجسٹس سے منسوب غیبی نظریات کے مطابق جو کچھ عالم بالا میں ہے عالم سفلی میں اس کا عکس نظر آتا ہے۔ یہ وہ فلسفہ تھا کہ جس نے شہر سازی میں قدیم تہذیبوں کی رہنمائی کی۔ انہوں نے آسمانی ستاروں کی پوزیشن کے مطابق مقبرے، عمارتیں اور یادگاریں تعمیر کیں۔ اہرام مصر اسٹیون ہیجنز کے پتھر کی سلیں اور کمبوڈیا اور میکسیکو کی عبادت گاہیں اس فلسفے کے یادگار نمونے ہیں۔ خفیہ دستاویزات کے مصنف ولیم ہرشل تحقیقات کے ذریعے یہ ثابت کرتے ہیں کہ سارے کے سارے اہرام مصر ستاروں کی دقیق پوزیشن کے مطابق بنائے گئے ہیں، حتیٰ کہ بعض ماہرین آثار قدیمہ نے ستاروں کی پوزیشن سے کام لیتے ہوئے زمین میں دفن ہو جانے والے بعض اہرام بھی دریافت کیے ہیں۔ جیزہ کے تین اہم اہرام بالکل ستاروں کی پوزیشن پر بنائے گئے ہیں، اور یہ بات ظاہری شکل و صورت میں پوری طرح واضح ہے۔ اگر ہم دوربین کے بغیر بھی ان فلکی شکل کو دیکھیں تو ہمیں نظر آئے گا کہ فلکی شکل کی بیلٹ پر دو انتہائی چمکدار ستارے ایک لائن میں کھڑے ہیں، اور تیسرا کم چمکدار ستارہ پہلے والے دو ستاروں سے ذرا ہٹ کر ہے۔ جیزہ میں واقع تینوں اہراموں میں سے دو بڑے اہرام فرعون کے لیے تھے، جبکہ تیسرا اور چھوٹا اہرام مصر کی ملکہ کا تھا، جو دو دیگر ستاروں سے ذرا ہٹ کر بنایا گیا ہے۔ اہرام کی دیواروں میں کچھ خالی جگہ بنی ہوئی ہیں جو قبروں سے آسمان کی سمت جاتی نظر آتی ہیں، جس کے ذریعے سے مردے کی روح آسمان پر واقع اپنے مخصوص ستاروں کی جانب پرواز کیا کرتی تھی۔
قدیم مصریوں نے اہرام کو اس طرح سے بنایا ہے کہ ان کا داخلی دروازہ ہر حال میں شمال کی جانب ہو۔ جغرافیائی لحاظ سے سائنسدان اس نتیجے پر پہنچے ہیں کہ قدیم مصریوں کے پاس شمالی سمت کے تعین کا خاص طریقہ موجود تھا۔ وہ اس طرح سے کہ حرم کے چاروں طرف حرم کی سطح پر ایک انسان کے قد کے برابر دیوار بنایا کرتے تھے، اور غروب آفتاب کے وقت جب ستارے افول کرتے اور وہ دیوار پر افول کی جگہ کا نشان لگا دیتے تھے، اور جب صبح کو سورج طلوع ہوتا تو اس کی جگہ کا نشان بھی لگاتے تھے، اور اس طرح سے شمالی سمت کا تعین کیا کرتے تھے۔ یہ خود اپنی جگہ پر قدیم مصر میں علم نجوم کی ترقی کی علامت ہے۔
مصر والے خود بھی ستاروں کو جو دوسرے ستاروں کے برخلاف ثابت دکھائی دیتے ہیں جنت کی جگہ سمجھتے تھے۔ فرڈیننس فرفیکس اپنی کتاب ہیروگلف کے رازوں میں لکھتے ہیں کہ مصریوں نے اس بات کی کوشش کی تھی کہ اہرام کو قطبی ستاروں کی سمت میں شمال کی جانب بنایا جائے۔ اہرام دراصل ایسے دروازے تھے جن کے ذریعے فرعونوں کی روحیں جنت آسمانی پر منتقل ہوتی تھیں۔ عظیم اہرام فرعونوں کی ابدی زندگی کی ضمانت شمار ہوتے تھے، اور ان کی ابدیت کے سائے میں عوام بھی ابدیت سے بہرہ مند ہوتے تھے۔ ہیلن گارڈنر کی کتاب آؤٹ ان دی ہسٹری کے مطابق فرعون کا عقیدہ تھا کہ اہرام ان کے جسم و روح دونوں کی حفاظت کریں گے، اسی طرح جیسے ہرم کی شکل بت بن بن را نامی خدا کے جسم و جان کا محافظ تھی۔ ہرمس نے مختلف خفیہ سماجوں میں مشترکہ عقیدے اور رسومات کو رائج کیا ہے۔ یہ عقائد گمنام لوگوں نے تحریر کیے ہیں اور انہیں ہرمس کے خدا کے ساتھ منسوب کر دیا ہے۔ یہ تحریریں صدیوں سے ایک سے دوسرے کو منتقل ہوتی رہی ہیں، اور یہ تحریریں متعدد خفیہ فرقوں حتیٰ کہ بعض مفکرین کو بھی متاثر کرتے ہوئے موجودہ دور تک چلی آئی ہیں۔ ہرمس سے منسوب تعلیمات نے بعد میں ہرمس ازم کے جنم میں اہم کردار ادا کیا۔ ہرمسزم سے متاثر ہونے والی ایک اہم شخصیت جس نے بعد میں خود بھی بہت سے فرقوں پر اپنے اثرات مرتب کیے، فیثاغورس تھا۔ تین برس مورفی نے اپنی فلم رازوں کی کنجی میں واضح کیا کہ فیثاغورس یورپ میں قدیم مصری تصوف اور رمزیہ مذہب کا بانی ہے، اور دراصل قدیم مصر کے مشترکانہ نظریات فیثاغورس کے ذریعے ہی آج کی دنیا تک پہنچے ہیں۔ فیثاغورس ایک فلسفی تھا جو 6 صدی قبل مسیح میں یونان میں رہا کرتا تھا۔ ہلوتارک کا کہنا ہے کہ زلانٹالس اور فیثاغورس، ایڈوکسس اور لیگورس جیسے بہت سے یونانی مفکرین نے مصری کاہنوں سے ملاقات اور بات چیت کے لیے مصر کا دشوار گزار سفر اختیار کیا تھا۔ فیثاغورس نے مصر میں منفیس نامی عبادت گاہ میں کاہنوں کے زیر نگرانی تعلیم حاصل کی۔ مسٹر ایچ ویبسٹر اپنی کتاب خفیہ انجمن اور حکومت مخالف تحریکیں میں رقم تراز ہیں کہ فیثاغورس مصر میں اپنے قیام کے دوران آئزس کے خفیہ فرقے میں شامل ہو گیا تھا، اور مصر سے اٹلی واپس آنے کے بعد اس نے اپنے ارد گرد بڑی تعداد میں مریدوں اور شاگردوں کو جمع کر لیا، اور پھر اپنے مخصوص فرقے کی بنیاد رکھی۔ فیثاغورس نے ریاضی اور جیومیٹری سے کام لیتے ہوئے جو اس نے مصر میں سیکھا تھا اپنے نظریات کی تبلیغ کا آغاز کیا۔ فسا اور اس کا خیال تھا کہ عادات تمام موجودات سے قدیم ہیں اور نتیجے میں وہ زیادہ طاقتور بھی ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ اس کے پیروکاروں کی نظر میں عادات ایک زندہ اور مقدس موجودات کی شکل اختیار کر گئے۔ ان کا عقیدہ تھا کہ دنیا کی تمام اشیاء چاہے زمین ہو یا آسمان، سب کے سب عادات ہی کا جلوہ ہیں۔
در بسیاری از سنت ها
دنیا کی بہت سی تہذیبوں، خاص طور سے بابلی، ہندی اور فیثاغوری روایات میں عدد ہی وہ بنیادی اساس ہے جس سے دنیا نے جنم لیا ہے۔ جہاں نے عینی تمام اشیاء کی ابتدا، دنیا میں پوشیدہ ہم آہنگی اور فنی تناسبات میں، جیسے مجسمہ سازی، والیوم رکھنے والی کوئی چیز، موسیقی کے سر، اشعار، فلسفے اور کیمیا، سب میں عادات کا وجود پایا جاتا ہے۔
وہ عادات میں بھی تذکیر و تانیث کے قائل تھے۔ تا عادات کو مذکر اور جوف اعداد کو مؤنث سمجھتے تھے۔ مختلف اشیاء کو عادات سے نسبت دینے کا سلسلہ انہوں نے ہی شروع کیا، بعد میں علم عادات کے نام سے مشہور ہوا۔ وہ جیومیٹرک کی شکلوں کے بارے میں نظریات رکھتے تھے۔ مثال کے طور پر پانچ کے عدد کی جیومیٹری شکل ان کے ہاں ایک پانچ کنگروں والے ستارہ یا پانچ ضلعی ہوا کرتی تھی۔
فری میسن والوں کے پاس بھی فیثاغوریوں کی پانچ چمکتے کنگروں والا ایک ستارہ ہوتا ہے۔
پانچ کنگروں والا ستارہ ان کے لیے خفیہ علوم کی کنجی شمار ہوتا تھا، جس سے باطنی رازوں کو کھولا جا سکتا ہے۔ اسی طرح کا ستارہ ان دنوں رمالوں، جادوگروں، مختلف خفیہ گروہوں اور حتیٰ کہ مشرک فرقوں میں بھی رائج ہو گیا ہے۔
فیثاغورس کے پیروکاروں کے پانچ کنگرے ہمیں گوتھک اسلوب کے کلیساؤں کے فن معماری میں دکھائی دیتے ہیں۔ قدیم چین میں قوانین کوہن کو پانچ ستونوں پر استوار، آسمان پر لکھا تصور کیا جاتا تھا۔ ہندو رسومات کا خدا شیوا پانچ علاقوں میں ہے، اور وسطی امریکہ میں پانچ کھلی ہوئی انگلیوں والا ہاتھ مکئی کے خدا کی علامت ہے۔
دستی با پنج انگشت گشاده نماد خدای ذرته۔
فیثاغورس کے پیروکاروں کا عقیدہ تھا کہ ستاروں کا سائز، وزن اور فاصلے میں ایسے رمزیہ عادات پوشیدہ ہیں کہ خالق ہستی نے اس عالم وجود کو ان کی بنیاد پر بنایا ہے۔ حروف کے بارے میں وہ ایسے ہی نظریات کے قائل تھے۔ حروف، کلمات اور جملوں کے درمیان متناظر عادات کے حساب کتاب کے تحت خاص تحریروں یا متون میں پوشیدہ رازوں کو تلاش کرنے کی کوشش کرتے تھے۔ تاریخ جادوگری نامی کتاب کے مطابق فیثاغورس کے مکتب سے تعلق رکھنے والے فلسفی حضرات صرف جادوگری کے نظریات ہی نہیں بلکہ خود بھی جادوگری کیا کرتے تھے۔ ان میں سے بہت سے فلسفی حضرات بھی جادو ٹونے اور عام لوگوں میں رائج دیگر خرافات پر حد درجہ یقین رکھتے تھے۔ ریاضی اور جیومیٹری نے جو فن تعمیرات کی اساس ہیں، تاریخ کے سب سے بڑے خفیہ گروپ کو فیثاغورس کے گرد جمع کر دیا تھا۔ یہ گروپ فری میسن تھا۔ فری میسنری کے لغوی معنی آزاد مستری کے ہیں۔ فری میسن شروع میں تعمیر کاروں کی ایک ٹریڈ یونین کے طور پر قائم ہوئی۔ اس کا کسی بھی عقیدے سے کوئی تعلق نہیں تھا۔ یہ لوگ بعض وجوہات کی بنا پر، جن میں امرار معاش بھی شامل ہے، تعمیرات کے اسرار و رموز اور پیشے کی حفاظت کیا کرتے تھے۔ اہرام مصر سے ان کی قلبی لگاؤ نے، جو دنیا کی سب سے بڑی عمارت کہلاتے ہیں، انہیں ان عمارتوں کے معماروں یعنی کاہنوں کا شیفتہ بنا دیا تھا۔
اس بات کا امکان ہے کہ فری میسن والوں نے اپنی ترقی اور توسیع کے دوران بعض قدیم مصری رسومات سے کام لیا ہو۔ فری میسن والوں کی بہت سی رسومات ہیں جو انہوں نے مصر کی تاریخ سے حاصل کی ہیں، اور ان میں سے بہت سی رسومات میں تبدیلیاں کر دی ہیں۔ ایک بات پوری جرات کے ساتھ کہی جا سکتی ہے کہ فری میسن نے سرزمین مصر سے جنم نہیں لیا، جبکہ اس کی جائے پیدائش امریکہ اور برطانیہ کے علاوہ کہیں اور نہیں ہو سکتی ہے۔
یہ لوگ فیثاغورس کے شیفتہ ہو گئے، جس نے ایک جانب منفیس میں مصری کاہنوں کی تعلیم حاصل کی تھی اور دوسری جانب علم تعمیرات بھی جانتا تھا۔ فیثاغورس میں فری میسن والوں کی دلچسپی کی ایک اہم وجہ فیثاغورس کے ریاضی جیومیٹری نظریات تھے، جو میسن کے پیشے یعنی فن تعمیر کی اساس شمار ہوتے ہیں۔ فیثاغورس کا مسئلہ معماری کے پیشے سے وابستہ فری میسن والوں کے لیے انتہائی اہمیت اختیار کر گیا تھا، کیونکہ یہ فارمولا انہیں ایک مکمل زاویہ قائمہ بنانے کے قابل بناتا تھا۔ ان دنوں مثلثی شکلیں جو فیثاغورس کے قائمت زاویہ مثلث کی بنیاد پر بنائی گئی ہیں، کلیساؤں اور فری میسن والوں کی علامتوں میں رائج ہیں۔ فری میسن کے مونوگرام میں بھی ایک پرکار اور ایک ٹی بنا ہوا ہے، اس سے معماری، جیومیٹری اور فیثاغورس سے ان کے محبت کا پتہ چلتا ہے، کیونکہ فیثاغورس کی تھیوری میں ٹی قائمت الزاویہ مثلث کی علامت شمار ہوتا ہے۔ امریکی کانگریس کے لائبریرین جیمز ایچ بلنگٹن اپنی کتاب انسانی ذہن کی آگ میں لکھتے ہیں کہ 18ویں اور 19ویں صدی کے شروع کے انقلابیوں میں فیثاغورس کے رجحان کا مشاہدہ کیا گیا ہے۔ بلنگٹن کا کہنا ہے کہ علوم غیبی کے حامی لوگ سیاست دان بن گئے، اور انہوں نے فیثاغورس کی اہم ترین علامتوں یعنی مثلثوں اور دائروں کو بہت زبردست طریقے سے استعمال کیا، تاکہ اپنی طاقت کے احاطے میں درپیش چیلنجوں کی منظر کشی کر سکیں۔ فیثاغورس کے نظریات نے ان علوم اور علامتوں پر اپنا زبردست اثر مرتب کیا، جنہیں انقلابی حضرات اپنی تحریکوں کی وضاحت کے لیے استعمال کیا کرتے تھے۔ ولیم ایچ نبلم اپنی کتاب روشنی سے ماورا فری سیرین میں فیثاغورس میں فری میسن والوں کی دلچسپی کے بارے میں لکھتے ہیں، فری میسن میں 33ویں درجے کے لیے کسی بھی نامزد امیدوار کو مختلف طرح کے کاموں کے بارے میں بریف کیا جاتا ہے۔ ان میں سے ایک یہ ہے کہ وہ اخلیدوس کے 47ویں مسئلے کے بارے میں غور کریں، جو فیثاغورس کے مسئلے اور قائمت الزاویہ مثلث سے تعلق رکھتا ہے۔ سب لوگ یہی کہتے ہیں کہ اس کا آپس میں کیا تعلق ہے، لیکن جب آپ اس میں غور کرتے ہیں تو نظر آتا ہے کہ یہ واقعی حیرت انگیز ہے۔ آپ رکنیت حاصل کریں اور فری میسن کی لائبریری میں جائیں اور اس بارے میں تحقیق کریں۔ این لپی ہال نے اپنی کتاب ہماری صدی کی خفیہ ٹریننگ میں اخلیدوس کے 47ویں مسئلے یا فیثاغورس کے مسئلے کی پوشیدہ علامتوں کی شرح بیان کی ہے۔ حال کے مطابق مثلث قائمت الزاویہ دراصل تثلیث کی نشانی ہے، عمودی خط باپ یا روح القدس کی علامت ہے۔ مثلث کا قاعدہ اس کے مونس حصے یا ماں کی علامت ہے، جبکہ مثلث کا وتر ان دونوں کے تعلق اور بقائے نسل بشر یعنی خدا کے بیٹے کی علامت ہے، جسے عقل فری میسن والوں کا مسیح سمجھتی ہے۔ فیثاغورس کے مسئلے میں ہم ایک ایسی مثلث کا مشاہدہ کرتے ہیں جس کے اضلاع یکے بعد دیگرے آنے والے تین اعداد یعنی 3, 4, اور 5 پر مشتمل ہیں۔ ان اعداد کو اگر ہم مثلث کے اضلاع سے ملائیں تو یہ نتیجہ نکلے گا کہ عدد 3 مذکر اور قائمت الزاویہ ہے، عدد 4 مونس اور مثلث کا افقی ضلعی ہے، جبکہ عدد 5 مذکر اور مثلث کا وتر ہے۔ بعض لوگوں کی تعریف کے مطابق یہ مثلث مصری خداؤں کی تثلیث ہے، یعنی اوزیرس باپ، آزیرس ماہ اور بیٹا ہورس شامل ہیں۔ ہورس کو فری میسن کے مونوگرام میں افسانوی مثلث کا وتر مانا جاتا ہے۔
فری میسن والے بھی تثلیث یا تین خداؤں کی پرستش کا عقیدہ رکھتے ہیں۔ لیکن ان کا یہ عقیدہ عیسائیوں کی معروف تثلیث یعنی باپ بیٹے اور روح القدس سے نہیں ہے۔ ان کا عقیدہ ہے کہ عیسائیت کی تثلیث کی جڑیں قدیم مصر کی اساطیر یعنی آئزس، اوزس اور ہوروس سے جا ملتی ہیں۔ ان کے خیال میں ایک شاخ یونان میں ہرمس کے عقیدے میں پیوست ہے۔ ہرمس ایک سہ ضلعی دیو مالائی کردار ہے کہ جو باپ، ماں اور ان سے پیدا ہونے والے بیٹے پر مشتمل ہے۔
فیساورس کی تھیوری نے واشنگٹن ڈی سی کی پلاننگ میں اہم رول ادا کیا ہے۔ یہ شہر فریمیسن والوں نے ڈیزائن اور تیار کیا ہے۔ واشنگٹن تعمیر کرنے والے معمار اپنی مخصوص فریمیسن تقریبات میں، جس میں ان عمارتوں کی بنیادیں رکھی جاتی تھیں، پوری طرح سے قدیم اور مشرکانہ رسومات ادا کیا کرتے تھے۔ وہ یہ رسومات قدیم مصر کی تقلید کرتے ہوئے خاص وقت میں ستاروں کی گردش کے حساب سے ادا کیا کرتے تھے، تاکہ اپنی تعمیر کردہ عمارتوں میں غیبی طاقت پیدا کر سکیں۔ یہ لوگ بھی قدیم مصریوں کی طرح اپنی عمارتیں مصر کی اپ اینڈ ڈاؤن تھیوری کے مطابق تعمیر کیا کرتے تھے، جن سے آسمان پر ستاروں کی پوزیشن کا مشاہدہ کیا جا سکے۔ فریمیسن والوں کی جیومیٹری اور فیثاغورس سے لگاؤ ان کے خداؤں کے ناموں میں بھی نظر آتا ہے۔ وہ اپنے خدا کے لیے خاص اصطلاح استعمال کرتے ہیں اور اپنے خدا کو جیومیٹری داں اور دنیا کا عظیم معمار جیسے ناموں سے یاد کرتے ہیں۔ فریمیسن والے خدا کو گاؤ یا کاتو کا نام دیتے ہیں، جو دنیا کے عظیم معمار کا مخفف ہے۔
دلچسپ بات یہ ہے کہ فری میسن والے دنیا کے عظیم معمار کی بات کرتے ہیں اور لوگوں کو دھوکہ دیتے ہیں۔ جب وہ دنیا کے عظیم معمار کی بات کرتے ہیں تو مسلمان سمجھتے ہیں کہ دنیا کے عظیم معمار سے ان کی مراد خدا کی ذات ہے، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ وہ کبھی کسی سے نہیں کہتے ہیں کہ ہم بتوں، لوگوں اور یا دیگر علامتوں کی پرستش کرتے ہیں، جو ممکن ہے خدا ہو اور ممکن ہے خدا نہ ہو، بلکہ دنیائے ہستی کے عظیم معمار کی بات کرتے ہیں اور مسلمانوں کو فریب دیتے ہیں۔ مسلمانوں کا ایمان ہے کہ اللہ ہی اس دنیائے ہست و بود کا عظیم ترین معمار ہے، اور غلطی کر بیٹھتے ہیں کہ فری میسن والے بھی انہی جیسا ایمان رکھتے ہیں، لیکن چند سال گزرنے کے بعد انہیں پتہ چلتا ہے کہ یہ لوگ خدا وحدہ لا شریک کے علاوہ کسی اور کی پرستش کرتے ہیں اور وہ شیطان ہے۔
فری میسن والے بھی قدیم مصری کاہنوں کی طرح جہاں یہ چاہتے ہیں کہ بہت سے لوگوں اور گروہوں کو اپنے ساتھ شامل کریں اور اپنے تسلط میں لے آئیں، وہیں مذہبی لحاظ سے کئی خداؤں پر یقین رکھتے ہیں۔ جیسا کہ بتایا جاتا ہے کہ مصری کاہنوں اور احرام بنانے والے معماروں کے نظریات فیثاغورس کے ذریعے یورپ کے سنگ تراشوں میں رائج ہوئے، اور احرام سمیت دیگر مصری نشانیاں اور موضوعات کو یورپ میں فروغ حاصل ہوا۔ اگلے حصے میں فری میسن کے قدیم مصر کے ساتھ تعلق کے بارے میں بات کریں گے اور ان کی مشترکہ نشانیوں کی جانب اشارہ کریں گے۔ اس کے علاوہ ان دونوں گروہوں کے مشترکہ نشانیوں کا شیطان پرستی کے ساتھ موازنہ بھی کریں گے۔